أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت میں کچھ حصہ مکی ہے زمانہ نزول کے اعتبار سے، کچھ مدنی ہے، اور کچھ آیات وہ ہیں جو اثنائے سفر ہجرت حضور پر نازل ہوئی. اور بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ آیات ہیں کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. گویا کہ اب یہاں سے ہجرت فرما کر آپ جو مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں تو اللہ کی مدد اور تائید آپ کو بدرجہ اتم حاصل رہے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدافعت کے لیے خود موجود ہے، وہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا. اور اسی طرح یہ آیا مبارکہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آج اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ یہ کافر لڑا کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ بھی کھول دیے گئے، ان کا جو ظلم تھا، جو ان کا تشدد ہوتا تھا مسلمانوں پر، تو آج مسلمانوں کو بھی اجازت دے دی گئی. یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن کے اوپر، جن سے لڑائی لڑی جاتی تھی، ان پر جو ظلم ہوا تھا، تو مسلمانوں کو بھی اجازت ہے، اب وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقینا اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور ان کی مدد کے لیے اس پر قادر ہے. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق، اب دیکھیے یہ آیا مبارکہ، وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے نکال باہر کیے گئے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ ہجرت کے لیے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے جن 72 افراد نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، کیا جرم تھا ان کا؟ الا یقولوا ربی اللہ، صرف یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب صرف ایک ہے، اللہ ہے. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق، ناحق انہیں ان کے گھروں سے جو ہے بے دخل کر دیا گیا ہے. الا یقولوا ربنا اللہ، سوائے کوئی اور جرم ان کا نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو دور نہ کرتا رہے، دفع نہ کرتا رہے بعض کو بعض کے ذریعے، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم اللہ کثیرا، اگر یہ جو سرکش اور باغی ہیں اللہ کے، اگر ان کو کھلی چھوٹ دے دی جائے اور اللہ تعالیٰ حق کا کوڑا ان کی پیٹھ پر یا ان کے دماغوں پر رسید نہ کرے، تو ان لوگوں کو تو پھر کوئی مسجد یہاں باقی نہ چھوڑے. عیسائیوں کے جو گرجے ہوتے ہیں وہ منہدم کر دیے جائیں، لہدمت منہدم کر دیے جائیں، صوامع جو راہب خانے ہوتے ہیں، اسی طرح بیعون جو ان کے چرچ ہیں جہاں وہ اپنی عبادت کرتے ہیں عیسائی، وصلواتن یہ سلوتا کہلاتا ہے سینیگاکس جہاں جا کر عبادت کرتے ہیں ہمارے یہ یہودی، وہ مساجد اور اسی طرح مساجد ہیں کہ جن میں مسلمان سجدہ ریز ہوتے ہیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ. تو ان باغیوں اور سرکشوں کی سرکوبی جو ہے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے جن کے ہاتھ میں حق کا کوڑا ہوتا ہے ان کو ذریعہ بناتا ہے انہیں ختم کرنے کا. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور اللہ تو لازمن مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کریں گے. یہ تو گویا کہ ایسی پختہ بات ہے، لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ لازمن مدد کرے گا، لیکن کسی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. اب ہم تو اللہ کے باغی اور سرکش ہوں، ہماری معیشت سماج اس کا اسلام سے دور پار کا کوئی تعلق نہ ہو، اور ہم امیدوار ہوں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، ہماری جو ہے وہ بڑی بڑی قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہوں، بڑی بڑی دعائیں مانگی جا رہی ہوں، اور پھر اللہ سے شکوہ بھی کیا جا رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. حج کے موقع پر 30-30, 40-40 لاکھ کا مجمع جو ہے وہ رو رو کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، لیکن اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا جو عزم اور ارادہ وہ موجود ہی نہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں جو کوئی تغیر پیدا نہیں کرتا، تبدیلی نہیں آتی جب تک کہ اس قوم کا ہر فرد اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے. تو اللہ کی مدد تو لازماً آ کر رہے گی، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوی ہے، زوراور ہے اور بہت بالا دست ہے. الذین امکناہم فی الارض، دیکھیں یہاں بھی خوشخبری دی جا رہی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو محو سفر ہے مدینہ کی طرف، تو وہاں تو بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے حضور داخل ہوئے نا. تو الذین امکناہم فی الارض، وہ مسلمان، وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں گے. مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آ جائے گی. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ یہ مرکز تعمیر کریں گے جہاں لوگ جمع ہو کر اللہ کی عبادت اور نماز ادا کر سکیں. اور سب سے پہلا کام حضور نے یہ کیا تھا، مسجد نبوی کی تعمیر. یہودیوں کو جو ہے ان کے ساتھ ایک کچھ میثاق جو ہیں عہد کے اندر ان کو جکڑ لیا. اور مواخات، یہ تین کام حضور نے کیے تھے. مواخات، ایک مہاجر اور ایک جو انصاری تھا، دونوں کو بھائی بھائی قرار دیا. وآت الزکات، نماز کو قائم کریں گے اگر ہم ان کو تمکن عطا فرما دیں. زکات کے نظام کو قائم کریں گے. وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر، اور حکم دیں گے نیکیوں کا اور منکرات سے اور گناہوں سے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں گے. وللہ عاقبت الامور، اور بالآخر ہر کام کا جو انجام ہے وہ اللہ ہی کے حضور پیش کر دیا جائے گا، فیصلہ اس کے اختیار میں ہوگا. بظاہر کوئی شخص دین کی بڑی خدمت کر رہا ہے لیکن اس کے دل کا حال اللہ کو پتا ہے. اگر دیاکاری ہے یا کوئی اور جذبہ اگر جو ہے پیش نظر ہے، جس طرح ہجرت کی ہے بظاہر، لیکن حضور نے فرمایا ایک شخص وہ جو ہجرت کر رہا ہے صرف کسی ایک خاتون سے نکاح کرنے کے لیے، یا یہ کہ دنیا داری پیش نظر ہے اس کے، مسلمان گاہک جو ہیں وہ سارے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو یہ بھی کشاکشا پیچھے وہاں جو ہے اپنی دکانداری لے کر پر، تو حضور نے فرمایا اس کی ہجرت پھر اسی کھاتے میں شمار ہوگی. وہی یکذبوا، کا اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فقط کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، تو اس سے پہلے قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، سب نے جھٹلایا تھا اپنے رسولوں کو. وقوم ابراہیم وقوم لوط، اسی طرح حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے. واصحاب مدینہ، اسی طرح مدین میں حضرت شعیب کو بھیجا گیا، اس قوم نے بھی حضرت شعیب کی دعوت کو رد کر دیا. وکذب موسیٰ فامریت للکافرین، اسی طرح موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی اور پھر میں نے خوب ڈھیل دی ان کافروں کو. ثم اخذتهم، اور پھر پکڑا اچانک. فقیف کان نکیر، اور پھر میری کیسی رہی میری پکڑ. پکڑ سے مراد وہ عذاب ہے کہ جو ان پر آیا. فقیم من قریت اہلکناها وہی ظالمت، تو کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا اس بنیاد پر کہ وہ ظلم کرنے والی تھی، شرک کے اندر ملوث تھی، اللہ کی سرکش اور باغی تھی، نافرمان تھی. فہی خاویت علی عروشها، اور وہ اب اپنی گویا کہ اوندھی پڑی ہوئی بستیاں منہدم ہو چکی ہیں، اپنی چھتوں پر گڑی ہوئی ہیں. وہ بھی ارم، اور کتنے ہی کنویں ہیں، کنویں تو موجود ہیں لیکن اس کے پانی نکالنے والے ختم ہو گئے، وہ عذاب کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا. وہ قصر مشید، اور کتنے ہی بلند و بالا ان کے محل تھے کہ ان کے محلات تو موجود ہیں، ان کے رہنے کے مساکن تو موجود ہیں. لا یورا اللہ مساکن، یہ صرف مسکن نظر آ رہے ہیں، یہاں کے رہنے والے مکین اب موجود نہیں ہیں، ان پر تو اللہ کا عذاب نازل ہوا. وہ قصر مشید، بہت بلند قصر محل. افلم یسیروا فی الارض، تو زمین میں چلتے کیوں نہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بها، کہ مشاہدہ کریں اور پھر جو عقل اللہ نے دی ہے اس سے کام لیں، کہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ جس سے وہ کوئی غور و فکر کرتے، کچھ سوچتے. او آذان یسمعون بها، یا ان کے کان ہی ایسے ہوتے کہ حق بات کو سنتے اور اس کو قبول کرتے. فإنها لا تعمل ابصار، اس لیے کہ انسان کی نگاہیں جو ظاہری نگاہ ہے آنکھ، وہ اندھی نہیں ہوتی. ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، بلکہ انسان کے وہ دل جو ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں. ایک ہمارا یہ مادی وجود ہے، یہ آنکھیں ہیں جو ہر حیوان کے پاس بھی ہیں، اور ممکن ہے بہت سے حیوانات کی آنکھیں ہمارے سے کہیں تیز ہوں. سماعت کے لیے کان دیے، بہت سے حیوانات کی سماعت انسانوں سے کئی گنا زیادہ، بصارت اور اسی طرح سماعت. قوت شامہ انسان کی بھی ہے لیکن قوت شامہ کسی حیوان کی بھی ہے، اس سے ممکن ہے کہ 100 گنا زیادہ ہو انسان کی نسبت. لیکن ایک جو ہمارا روحانی وجود ہے اس کی بھی آنکھیں ہیں، جسے ہم بصیرت کہتے ہیں، اس کے بھی کان ہیں، حق بات کو سن کر اس کو قبول کرتے ہیں. اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمارے روح کے ساتھ متعلق ہیں. تو فرمایا گیا اصل میں ان کے یہ جو ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوئی بلکہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، وہ بصیرت نام کی شے میں موجود نہیں. وہ استعجلون بالعذاب، وہ بڑی جلدی مچا رہے ہیں اے نبی آپ سے عذاب کے بارے میں. ولن یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کبھی جو ہے اس کو خلاف نہیں کرے گا. وہ ان یوم عند ربک، اور آپ کے رب کے نزدیک ایک دن جو ہے یا گویا کہ اللہ کا ایک دن کا الف سنۃ مما تعدون تمہارے 1000 برس کے برابر ہے. یہ تو اب ہمیں پتا ہے نا کہ یہ جو مریخ کا دن ہے وہ دن ہمارے دن سے کتنا بڑا ہے. اسی طرح ایک دن جو ہے وہ پلوٹو کا ہے جو بالکل آخری سیارہ ہے سولر سسٹم کا, وہ ممکن ہے کہ ہمارے کئی مہینوں پر اس کا ایک دن محیط ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقویم ہے. تو اللہ نے جو دن قرار دیا یہاں 1000 برس کا آیا, اور سورہ معارج کے اندر 50000 برس کا ذکر ہے. 50000 سنۃ مما تعدون کہ 50000 برس تمہارے جو ہیں اس دنیا کے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا ایک دن ہوتا ہے. واللہ اعلم, یہ انہی آیات متشابہات میں سے ہے, اس کے بارے میں صحیح تعین ہم نہیں کر سکتے. یہ کثرت کی طرف اشارہ ہے. واقعی من قریت اہلکنا املیت لہا, اور کتنی بستیاں جن کو ہم نے خوب ڈھیل دی تھی, وہی ظالمت, اور انہوں نے پھر ظلم کا بازار گرم کیا, سرکشی اور بغاوت. ثم اخذتها, اور پھر ہم نے اس کو پکڑا. وإلي المصير, اور پھر سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين, اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں, نذیر خبردار کرنے والا, اور مبین کھول کر سنا دینے والا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات, بس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کیے. دیکھیے جگہ جگہ آپ کو ملے گا, اس لیے کہ ایمان اگر حقیقی ہے تو ممکن نہیں ہے کہ انسان کا عمل اس ایمان کے تابع نہ ہو, ممکن نہیں. اور اگر بظاہر عمل اس کے خلاف ہے, ایمان جو برگ و بار پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے خلاف اگر معاملہ ہو رہا ہے, تو اسے کیا نتیجہ آپ نکالیں گے کہ ایمان نہیں ہے. مسلمان تو ہیں, اسلام نامی شے موجود ہے جو ایک لیگل ایک اینٹیٹی ہے, لیگل جو سٹیٹس ہے انسان کو وہ تو حاصل ہے بحیثیت مسلم, لیکن یہ کہ مومن ایمان اس کا تعلق تو لازم عمل سے یا پھر آ گیا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت ہی عزت والا رزق ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین, اور جو بڑی محنت کرتے ہیں بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں ہماری نشانیوں میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے, اس قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں, معجزوں کا انکار کر رہے ہیں, اولئک اصحاب الجحیم, یہ ہے جہنمی. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی, ابھی آئے مبارکہ بڑی مشکل ہے, مشکلات تو قرآن میں سے ہے, لیکن بہرحال اس کی کئی ورژنز ہیں, کئی اس کی تعبیریں کی گئی ہیں, لیکن جو شے جو ہے عام طور پر مسلم ہے اور تمام مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے, صرف اسی کو میں بیان کروں گا. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی, اور نہیں بھیجا ہے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو. الا اذا تمنا, پہلی بات تو یہ کہ حضور سے پہلے جو نبی اور رسول آئے, لیکن آگے جو بات آ رہی ہے آیا وہ حضور کے لیے بھی ہے یا یہاں صرف انہی کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو امتیازی حیثیت حاصل ہے تمام نبی اور رسولوں کے اوپر کہ آخری نبی ہے آخری رسول ہے, محبوب رب العالمین ہے. حضرت ابراہیم بھی اللہ کے بڑے محبوب تھے, لیکن حضور کے لیے رحمت للعالمین کے الفاظ قرآن حکیم میں موجود ہیں. اذا تمنا القى الشیطان فی امنیہ, جب وہ کوئی پلاننگ کرتے تھے یا کوئی آرزو کرتے تھے یا کوئی اگلا جو ہے مرحلہ اس کے لیے جو ہے مشورہ کرتے تھے, القى الشیطان فی امنیتی, تو شیطان اس کے اندر دخل دے دیتا تھا ان کی اس آرزو میں, ان کی پلاننگ اور منصوبے میں. وہ کہ شیطان کوشش کرتا تھا, اس لیے کہ ان کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت خصوصی حاصل ہوتی ہے, لہذا آگے فرمایا گیا فینسق اللہ ما یلقی الشیطان, تو شیطان جو وسوسہ اندازی کر کے اس میں ملاوٹ کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ اسے محو کر دیتا تھا. گویا کہ جو شے برآمد ہوئی ہے وہ خالصتاً وہی ہے کہ جو حق ہے, شیطان نے اپنی سی کوشش کی. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا نا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے. ایک صحابی نے پوچھ لیا حضور سے کیا آپ کے ساتھ بھی, تو حضور نے فرمایا جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن میں نے اسے مسخر کر لیا ہے, میں اس پر قابو یافتہ. تو یلقی الشیطان فی امنیتہ, شیطان کوشش تو کرتا ہے کہ اس میں جو ہے اس کے جو بھی ان کی پلاننگ ہے اس کے اندر کوئی دخل دے, اس کے جو ہے ورغلانے کی کوشش کرے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کا موقع نہیں یاد دیتا. ثم یحکم اللہ آیاتہ, اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو یا وہ نبی جو بھی تدبیر کر رہے ہیں جو بھی دنیوی امور میں آگے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو پھر محکم کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا کمال حکمت والا ہے. یہ جو وحی ہوتی ہے اس کے اندر دخل اندازی نہیں ہو سکتی, لیکن دنیاوی امور میں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تھے تو آپ نے اپنے طور پر طے کیا تھا نا, ایسا نہیں ہے کہ نبی اور رسول جو ہے بالکل ایک روبوٹ کی طرح ہے کہ جب تک اس کی زبان سے کوئی لفظ نکل ہی نہیں سکتا. ہماری زبان حرکت نہیں کر سکتی, ہماری بھی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. یہ تو ایمان ہے ہمارا. لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا معاملہ ہے کہ جو جس میں آپ نے کوئی ایک جو ہے کام کیا ہے لیکن اس کے بعد اس میں محسوس ہوا طائف گئے تھے اور جو معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے, ظاہر ہے اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوتا یا یہ کہ کوئی ایسی, تو حضور اپنے ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ارادے سے کچھ نہیں کرے. اسی طرح ایک واقعہ بہت اہم ہے, حضور جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں جو نخلستان تھا جہاں کھجور کے باغات ہوتے تھے, تو وہاں کے جو رہنے والے تھے جن کے باغات تھے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ جب پھل دینے کا موسم آتا تھا یا اس سے کچھ پہلے, نر اور مادہ درخت جو ہے کھجور کے الگ ہوتے ہیں, ان دونوں کو قریب کر دیتے تھے جس کی وجہ سے فصل زیادہ ہوتی تھی. اسے تعبیر نخل کہتے تھے کہ گویا کہ یہ نخل کھجور کے درختوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دینا, نر اور مادہ کو. تو حضور جب مدینہ آئے تو آپ نے کہا کہ اگر تم یہ نہ بھی کرو تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو فصل دینی ہے وہ دے گی. ایک سال انہوں نے نہیں کیا, فصل کم ہوئی. اب یہ احادیث کی کتابوں میں مستند واقعہ ہے. تو صحابہ حضور کے پاس آیا کہ حضور اس طرح آپ نے چونکہ وہ کہا تھا لہذا ہم نے اس سال وہ تعبیر نخل کا معاملہ نہیں کیا, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فصل جو ہے وہ کم ہوئی ہے. تو حضور نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم, یہ جو تمہارے دنیاوی, میں کوئی زراعت کا جو ہے وہ کوئی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے یا اس کی کام کے لیے, معاذ اللہ یہ الفاظ میں نے غیر مناسب استعمال کیے, میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ تمہیں بتاؤں کہ جی زراعت کے جو ہے طریقے کیا ہیں, کس طرح تعبیر نخل ہوتی ہے. میں تو اللہ کا ایک رسول ہوں, اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں. دنیاوی جو امور تمہارے ہیں, انتم اعلم بامور دنیاکم, جو دنیاوی امور ہوتے ہیں ممکن ہے اس میں تم مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو, تمہارا اپنا تجربہ ہے. مدینے والوں کا تجربہ تھا کہ تعبیر نخل کی وجہ سے جب وہ قریب لاتے تھے تو ان کے جو ہے بار اندازہ جو ہے وہ زیادہ ہوتی تھی اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اس کی فصل بھی زیادہ حاصل ہوتی تھی. لیا جعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض, تاکہ جو شے شیطان کی طرف سے القا کی گئی تھی یا القا کی جانے کی کوشش کی گئی تھی اسے لوگوں کے دلوں میں, جن کے دلوں میں مرض ہے, ان کے لیے ایک آزمائش بنا دے. والقاسیت قلوبہم, اور پھر یہ کہ ان کے دل جو ہے ان کو بالکل سخت کر دے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, اور یقیناً ظالم جو ہیں وہ تو بہت دور کی دشمنی میں پڑ چکے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہیں ہم نے علم دیا تھا کہ یہ حق ہے یہ قرآن جو ہے ان کے رب کی طرف سے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ, اور وہ اس پر ایمان لائیں. فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ, اور ان کے دل جو ہے وہ بھی عاجزی اختیار کریں اللہ کے لیے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اللہ تعالیٰ تو لازمًا راہ یاب کرے گا ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہے, صراط مستقیم کی ہدایت دے گا, اس پر راہ یاب کر دے گا. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ, اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اس قرآن کے بارے میں گو مگو ہی کی کیفیت میں رہیں گے, حضور کی رسالت کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا رہیں گے. حتیٰ تاتیہم الساعۃ, یہاں تک کہ کوئی عذاب یا قیامت ہی انہیں آ پکڑے, دب بغتتن اچانک, او یاتیہم عذاب عقیم, یا یہ کہ ان کے اوپر کوئی ایسا عذاب آئے کہ جس کے اندر کہیں کوئی خیر نہ ہو. الملک یومئذ للہ, اب اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اسی شکوک و شبہات میں مبتلا رہیں گے قرآن اور رسالت کے بارے میں جب تک کہ ان کی موت واقع نہیں ہو جاتی, اس لیے کہ وہ جو اساج اسے کہا گیا جو قیامت ہے, انسان کی موت بھی تو قیامت ہی ہے. الملک یومئذ للہ, بادشاہی کا اختیار, حکومت کا اختیار اللہ کے پاس ہوگا اس دن قیامت کے دن. یحکم بینہم, آج بھی اختیار اللہ ہی کے پاس ہے اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم, پس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ ہوں گے بہت ہی نعمتوں والے باغات میں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کی تکذیب کی. فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور ان کے لیے ہوگا بہت ہی رسوا کن اہانت والا عذاب. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, اب دیکھیں وہی ہجرت, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے رستے میں, ثم قتلوا, اور اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے, قتل ہو گئے اسی دین کے لیے. وماتوا, یا یہ کہ ان کی موت واقع ہو گئی دوران سفر ہجرت ہی, اگر کسی کی موت واقع ہو گئی تو کیا وہ ناکام ہوگا؟ ہجرت کا عمل تو مکمل نہیں ہوا, وہ تو بھی وہاں پہنچا ہی نہیں, مدینہ پہنچ ہی نہیں سکا. درمیان میں کسی کی اگر موت واقع ہو گئی, لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم لازمن دیں گے رزق, بہت بہترین رزق. یہ بالکل وہی بات ہے جو حضور نے اپنی ایک حدیث میں فرمائی تھی, من مات وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام, جو شخص مرا اس عالم میں کہ وہ موت جو ہے وہ علم کو حاصل کر رہا تھا, وہ یطلب العلم, طلب علم میں لگا ہوا تھا, طالب علم تھا، لیکن مقصد کیا تھا کہ علم حاصل کرنے کے بعد اسلام کے لیے جو ہے اس کو زندہ کرے گا، اسلام کے لیے کام کرے گا. فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، تو اس شخص کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. حالانکہ اس نے ابھی وہ علم کی تحصیل مکمل نہیں کی، ابھی اسی پروسیس میں سے گزر رہا ہے. من مات وهو یطلب العلم، جو شخص مرا اس حالت میں کہ وہ بھی علم ہی حاصل کر رہا تھا، اس کو بھی نوید ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ ان کو تو لازماً داخل کرے گا اس جگہ کے جس سے وہ بڑے راضی ہوں گے، جو من پسند جگہ ہوگی ان کی. اب جنت کی نعمتوں کے بارے میں جیسا کہ وہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، الفاظ وہ استعمال کیے گئے ہیں جن سے ہم شناسا ہیں. وہاں انگور بھی ہوں گے، وہاں کھجوریں بھی ہوں گی، اور وہاں حور و غلمان بھی ہوں گے. یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن حکیم ذکر کرتا ہے، سورہ رحمان کے اندر تو بہت کثرت کے ساتھ ذکر ہے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے جس بندے نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ان تمام خواہشات کا گلا گھوٹا، کسی حرام رستے کو اختیار نہیں کیا، غلط کام میں ملوث نہیں ہوا، کسی حرام جو ہے وہ معاش کے لیے اس نے صحیح جہد نہیں کی، اس دنیا میں جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کو اس نے کنٹرول کر کے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کی بھرپور سری کا اہتمام کیا. اور یہ منطقی بات ہے، گویا کہ اس سے ریوارڈ ملنا چاہیے. جس کے پاس موقع تھا وہ کر سکتا تھا، بدکاری بھی کر سکتا تھا، پیسہ بھی اللہ نے دیا تھا، عیاشیاں کر سکتا تھا، لیکن ان تمام جو ہیں خباستوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا کہ اللہ ناراض نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھرپور سری کا اہتمام کیا. لیکن جنت کی نعمتیں وہ ہیں کہ جس کا کوئی ادراک ہم کر نہیں سکتے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو مدخلا یرضونہ، وہ جنت کے جس سے وہ بڑے خوش ہوں گے، بڑے راضی ہوں گے، جو اللہ کے انعامات و احسانات ان پر ہوں گے. وَأَنَّ اللَّهَ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ، حلیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا اور کمال تحمل والا ہے. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، تو یہ مضمون تو بیان، ذَلِكَ کا لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا، گویا کہ ایک بحث ختم ہوئی اب آگے شروع ہوئی. وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جو شخص بھی بدلہ لے اتنا ہی کہ جتنا اس پر ظلم کیا گیا تھا، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، اور پھر اس پر دوبارہ زیادتی کی جائے، لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اس کی تو لازماً اللہ مدد کرے گا. گویا کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ کسی شخص نے اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ رد عمل میں اتنی ہی زیادتی کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن ایک دفعہ زیادتی کی، اس نے معاف کر دیا، پھر دوسری دفعہ زیادتی کی، تو اللہ تعالیٰ لازماً مدد کرے گا. اِنَّ اللَّهَ الْعَفُوُّ غَفُورُ، اللہ عفو ہے، معاف فرمانے والا، غفور، مغفرت فرمانے والا. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. وہ یولج النہار فی اللیل، اور اسی طرح دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. یہ کنٹرول بھی اللہ کے پاس ہے. کبھی رات جو ہے وہ بہت ہی سکڑ گئی گرمیوں میں آ کر، آج کل رات جو ہے کتنی دیر کی ہے، دن بہت طویل ہو گیا، سردیوں میں آ کر اس کے برعکس معاملہ ہو جائے گا. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سَمِيعٌ بَصِيرٌ، ہر شے کا دیکھنے والا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الحق ہے. اس کائنات کا سب سے بڑا حق، الحق ذات اللہ کی ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے سوا جس جس کو بھی تم پوچھتے ہو یا پکارتے ہو، جس کی دہائی دیتے ہو، سب باطل ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ ہی ہے جو العلی ہے، سب سے بلند، الکبیر، سب سے بڑا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، فتصبح الارض مخضرہ، اب اس بارش کے پانی کی وجہ سے یہ زمین جو ہے وہ بالکل سرسبز ہو گئی، جسے تعبیر کیا جاتا ہے کہ زمین نے اپنے گہنے اوڑھ لیے. دور سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہو گیا کہ کارپیٹڈ ایریا ہے، گھاس آپ کو نظر آئے گی کارپیٹ کی طرح، بہت خوبصورت منظر. ان اللہ لطیف خبیر، یہ بھی گویا کہ تمہارے مشاہدے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی میں کیا تاثیر رکھی ہے. وہ زمین جو ہے وہ پہاڑ جو بالکل بنجر تھے، ان کے اوپر گویا ایک سبزے کی چادر آ گئی. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بین ہے، ہر شے سے باخبر ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا اختیار ہے، اسی کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں. وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور اللہ ہی ہے کہ جو الغنی ہے، جسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، حمید ہے، ہر آن اس کی حمد ہو رہی ہے. اس کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، یہ ساتوں آسمان، یہ ارض، یہ زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے تسبیح کر رہی ہے اللہ کی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس تسبیح کا تفقہ نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے. اللہ نے تمہارے کان میں وہ صلاحیت نہیں رکھی کہ اس تسبیح کو تم سن سکو جو پرندے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ پہاڑ کر رہے ہیں، یہ درخت کر رہے ہیں، اس کائنات کی ہر ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں کتنا کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری خدمت میں، تمہاری چاکری میں لگا دیا. والفلک کا تجری فی البحر بامرہ، اور یہ کشتیاں جو چل رہی ہیں سمندر کے اندر، یہ سامان تجارت سے لدی ہوئی، وہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ہوا اسے دھکیل رہی ہے. ویمسک السماء ان تقع علی الارض، اور اللہ ہی ہے کہ جو آسمان کو تھام کر رکھتا ہے کہ وہ زمین والوں پر گر نہ پڑے. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ یہ وہ سائبان ہے، وہ چھت ہے جس کا بغیر عمد ان ترونہا، جس کا کوئی ستون آپ کو نظر نہیں آتا. اللہ بھی اذن ہی، سوائے اللہ کے اذن کے. جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو انہوں نے تو کہا تھا نا کہ ہمارے اوپر آسمان کا ایک ٹکڑا توڑ دیجئے. آپ جو کہتے ہیں عذاب آئے گا تو نہیں آئی عذاب ہمارے اوپر. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، یقینا اللہ تعالی لوگوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے، شفیق ہے اور رحمت کرنے والا ہے. وہ الذی احیاکم، اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یمیتکم، اور پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ایک مرتبہ پیدا کیا تو ہم اس دنیا میں موجود ہیں، آج زندہ ہیں، پھر ہم پر موت طاری کرے گا، زمین کے پیٹ میں جا کر ہمیں دفنا دیا جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی زمین سے ہم تمہیں نکال لیں گے اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور، انسان بہت ہی ناشکرہ ہے. لکل امت جعلنا منسکن، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت کا، قربانی کا متعین کر دیا. ہم ناسکوہ، کہ جس کی وہ پابندی کرتے ہیں. ہر نبی اور رسول نے جو بھی طریقہ بتایا ہوگا اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اس کے وہ پابند تھے جو ان پر ایمان لائے تھے. باقی جو مشرکین ہیں انہوں نے تو رد کر دیا تھا نبی اور رسول کی دعوت کو. فلا ینازعنک فی الامر، تو اب لوگوں کو چاہیے کہ اے نبی آپ کے ساتھ اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں. وہ بھی تو نماز پڑھتے تھے نا، بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہیں بالکل برہنہ ہو کر، اور سمجھتے تھے بڑا نیکی کا کام، اور نماز کی شان سے پڑھتے تھے کہ تالیاں پیٹتے تھے. وما کانا صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیا، تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا. انک لعلی ہدن مستقیم، یقیناً آپ جو ہیں اس ہدایت کے رستے پر جو بالکل سیدھا ہے. وان جادلوک، اور اگر ان لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں، فقول اللہ اعلم بما تعملون، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری ایک ایک حرکت جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، جو تم زبان سے نکالتے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا. فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام باتوں میں جس میں تم ایک دوسرے سے مختلف رہے ہو، اختلاف کرتے رہے ہو. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں زمین و آسمان کی ہر شے. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے کہ کوئی چھوٹی، کوئی بڑی، کوئی رطب، کوئی یابس، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو. ان ذالک فی کتاب، یہ تمام چیزیں اللہ کی علم کتاب میں ہیں. اللہ کے علم کا کوئی احاطہ ہم نہیں کر سکتے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور ان تمام معلومات کو جمع رکھنا، ہر ہر شخص کا عمل، اس کی نیتیں، اس کے ارادے، اس کے اقوال، جو جو کچھ بھی ہے، اس کو کمپائل کرنا، اس کو جمع کر کے رکھنا، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر. ویعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر وہ بندگی کرتے ہیں، پکارتے ہیں، پوجا کرتے ہیں ان کی، کہ جن کے لیے اللہ نے کوئی سند اور دلیل نہیں اتاری. وما ليس لهم به علم، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی علمی بنیاد ہے اس زمن میں. وما للظالمین من نصير، اور ان ظالموں کو کہیں سے کوئی مددگار نہیں ملے گا. وإذا تتلى عليهم آياتنا، اور جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، تو ان کافروں کے چہروں کے اوپر آپ کو بڑے منکر، بڑے ہی ناگوار قسم کے اثرات محسوس ہوتے ہیں. قرآن کو سننے کے بعد اللہ کی آیات کی جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، انہیں دعوت دی جاتی ہے توحید کی طرف، تو ان لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں غصے کی وجہ سے، پھنکارنے لگتے ہیں، یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ حملہ آور ہوں ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی تھی. اور یہ واقعات ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، ایک بدبخت شقی اٹھا ہے اور اپنی چادر لے کر حضور کی گردن میں جو ہے وہ بل دے کر ایسے زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی، آپ پر بے ہوشی طاری ہونے کی ہوئی، سجدے کی حالت میں ہیں تو اونچ کی جو ہے وہ نجاست والی اوجڑی جو ہے لا کر آپ کے سر کے اوپر اڈیل دی. یہ سب کچھ ہوا. تو یہ تو آپ کے خلاف اقدام کرنے کے لیے تیار ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو انہیں اللہ کی آیات سناتے ہیں، ان میں صرف حضور تو نہیں ہے، صحابہ کرام بھی ہیں. وبئس المصیر، اور پھر ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا. یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، وہ تو قریب ہیں کہ وہ حملہ کر بیٹھیں یا دست درازی کریں ان لوگوں پر کہ جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. قل افانبئکم بشر من ذالکم، اے نبی ان سے کہہ لیجئے کہ میں کیا تمہیں بتاؤں اب جو تمہارا انجام ہونے والا جو بہت ہی شر ہے، بہت بری شے ہوگی، وہ ہوگی النار، جہنم کی آگ. وعدہ اللہ الذین کفروا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب یہ آخری رکوع جو ہے وہ ہمارے منتخب نصاب، جس کا میں نے پہلی بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ شاید ذکر نہیں کیا، والد محترم نے تقریباً کوئی دو پاروں پر مبنی قرآن حکیم کے بہت جامع مقامات کو جمع کر کے ایک منتخب نصاب کی شکل دی تھی، اور اس شہر لاہور میں خود ان کے بقول کم سے کم 100 مرتبہ تو انہوں نے اس منتخب نصاب کو ریپیٹ کیا ہے. جب 66 میں یہاں آئے تھے ساہیوال منٹگمری سے جو ہے شفٹ ہو کر، تو آتے ہی جو انہوں نے پھر درس و تدریس کے سلسلے شروع کیے، وہ ہمارے بالکل بچپنے کا دور تھا، میری عمر جو ہے 11-12-13 سال ہوگی اس وقت. تو مجھے تو یاد ہے کہ ہفتے کی کوئی شام بھی ایسی نہیں ہوتی کہ اس لاہور کی کسی نہ کسی بستی میں ان کا درس قرآن نہ ہو. اور آغاز کرتے تھے منتخب نصاب سے کہ جس میں سورۃ العصر، جو بار بار میں یہاں بھی حوالہ دیتا ہوں، جو اس کی بنیاد ہے، اور اس کے بعد لگ بھگ تقریباً 2 یا 2.25 پارے بنتے ہیں حجم میں، جو قرآن حکیم کی ان انتہائی جامع آیات پر مشتمل ہیں جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے. عقیدے کے اعتبار سے الحمدللہ عقیدہ جو ہے ہمارا صالح ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی کسر رہ جاتی ہے تو اس ارادے میں رہتی ہے، اس عمل میں رہتی ہے. تو یہ مقام بھی جو ہے منتخب نصاب کا بڑا اہم مقام ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ یہاں، ورنہ اگر اس مقام کا درس دینا ہو تو کم سے کم 1.5 گھنٹہ چاہیے اس ایک رکوع کے لیے، لیکن ترجمہ قرآن کے اندر جو ہے وہ تو صرف بہت تیزی سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے. یہ زیادہ سے زیادہ اس کا بنیادی مفہوم ترجمانی کوشش کروں گا، 10 منٹ کے اندر جو ہے اس کو مکمل کر لوں. یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، دیکھیں یا ایوہ الناس یہ خالص مکی انداز ہے. مدنی انداز میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ یا ایوہ الذین آمنوا، یا ایوہ الذین آمنوا، بار بار اہل ایمان، اس لیے کہ ایک امت وجود میں آ چکی. اس رکوع کے اندر جو آخری دو آیات ہیں وہ مدنی ہیں، کسی مکی صورت کے اندر یا ایوہ الذین آمنوا کے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے. صرف مدنی صورتیں ہیں کہ جن میں گویا کہ اب جبکہ ایک امت تشکیل پا چکی ہے، اب ان کے جو افراد ہیں انہیں خطاب کیا گیا یا ایوہ الذین آمنوا. آخری دو آیات جو ہیں وہ اس سے شروع، یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، یہ خالصتاً مدنی آیات، حالانکہ سورت جو ہے مکی ہے، شروع کی آیات جو ہے خالص مکی آیات تھی. تو یا ایوہ الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو استماع پورے غور سے سننا، توجہ سے سننا، اسی توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ کہ جن کو تم پوچھتے ہو پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ تمہارے خدا سب کے سب جمع ہو کر بھی زور لگا لیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ ہے ان کی جن کو تم نے اپنا خدا بنا لیا، ان کے سامنے جو ہے وہ جھکتے بھی ہو، ان کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہو، ان کی پوجا بھی کرتے ہو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی جو ہے، ظاہر مکھی کی فطرت میں ہے، جو حلوے مانڈے ان کے سامنے رکھے ہوتے تھے ان کے اوپر آ کر بھنبھناتی بھی تھی اور ان میں سے اپنا حصہ رسدی وصول کر کے چلی بھی جاتی تھی، ظاہر مکھی وہاں بیٹھی ہے تو کچھ کھانے کے لیے بیٹھی نا. ان بتوں اور ان خداؤں کے منہ کے اوپر بھی مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں. عام شریف انسان جو ہے ایک مکھی بھی کہیں پیچھا پکڑ لے تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا بیتتی ہے. انسان جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے. حالانکہ کہنے کو ایک چھوٹی سی مکھی ہے, لیکن یہ کہ آپ کو تک کر دے گی. اور انہیں تو اتنی بھی قدرت نہیں کہ وہ جو مکھیاں ان کے چہرے کے اوپر ناک پر انہیں کو ہٹا دو, جو بھی نہیں ہلا ہی نہیں سکتے اپنے بازو. ان کو تم نے اپنا خدا بنا لیا, ان کے نام پر تم جانور ذبح کرتے ہو اور قربانیاں کرتے ہو, نامزد کر دیتے ہو مختلف اپنے مویشیوں کو کہ فلاں کے نام ہے, فلاں بت کے نام ہے, فلاں دیوی کے نام ہے. تو وہی یسلب ہوں زباب شعی اللہ استم کے ظمر. یہ مکھیاں جو تم سے لے جاتی ہیں نا, تمہارا حلوہ ماڑا جو تمہارے قریب پڑا ہوتا ہے ان بتوں کے, تو یہ تو اس سے واپس دینے پر, ان کو ہٹانے پر بھی قادر نہیں ہے. ضعف الطالب والمطلوب, یہ ہے جو اصل تبصرہ کیا گیا, انتہائی ضعیف کمزور اور بوتے ہیں یہ طالب یعنی یہ عبادت گزار, یہ جو پجاری ہیں جو پوج رہے ہیں ان بتوں کو, اور انتہائی کمزور اور بوتے ہیں یہ بت کے جو ان کے خدا بنے بیٹھے ہیں. ما قدر اللہ حق کا قدر ہی, انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ اللہ کی قدر کی جانی چاہیے, پہچان ہی نہیں سکے اللہ کو. انہوں نے سمجھا کہ اللہ جو ہے وہ بھی ایک بادشاہ کی طرح ہے, اور اللہ جس طرح بادشاہ اپنے اختیارات اپنے سے نیچے جو ہے کچھ کو تفویض کر دیتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات ان دیویوں اور دیوتاؤں اور فرشتوں کو بانٹ دیے, اور یہ فرشتوں کی شبیہیں ہیں کہ جو ہم نے مورتیاں بنا لی ہیں, مؤنث ہیں ساری, اور ان کو ہم پوچھتے ہیں. ضعف الطالب والمقتول, ما قدر اللہ کا قدر, ان اللہ القوی العزیز, یقین اللہ تعالیٰ القوی ہے, العزیز ہے, زبردست. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے, پسند فرما لیتا ہے, منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا ایک پیامبر, رسلا ارسل یرسلہ, کوشے پہنچا دینا. رسول کون ہے جو اللہ کے پیغام کو پہنچائے گا انسانوں تک, اور فرشتوں میں سے رسول کون ہوا جو اللہ کے پیغام کو رسول تک پہنچانے والا ہے. فرشتہ ہر انسان تک الگ الگ پیغام تو نہیں پہنچاتا, وہ تو پیغام پہنچائے گا رسول تک, اور رسول آگے جو ہے وہ پھر دعوت دیں گے, تبلیغ کریں گے, اس پیغام کو پہنچائیں گے. تو اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا, اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی پسند کر لیتا ہے ایک کو. حضرت جبرائیل جو ہے اس مقدس فریضے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا, اور لوگوں میں سے بھی حضرت ہود, حضرت صالح, خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب اللہ کے چنیدہ ہیں, اللہ کے منتخب شدہ ہیں. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ تعالیٰ سب کو سننے والے اور ہر شے کو دیکھنے والے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے. گزشتہ لوگ جو گزر چکے ان سے بھی خوب واقف, ان کے بعد آنے والے ان سے بھی واقف, اور تمہارے اپنے حالات سے بھی واقف. تمہارا بھی ایک ایک عمل, ایک ایک لفظ جو ہے اللہ کے علم ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور بالآخر تمام امور جو ہے فیصلے کے لیے اللہ کے حضور لوٹا دیے جائیں گے. یہ ابتدائی چار آیات جو ہے یہ خالصتاً مکی انداز ہے, انہیں جھجھوڑا گیا بت پرستوں کو, مشرکوں کو, کہ جو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے, سب مل جل کر بھی زور لگا لیں تو کب اپنی جو ہے عقل کا ماتم کیا ان کا, کہ کچھ تو سوچ سمجھ ہونی چاہیے انسان میں. اب آخری دو آیات جو ہے وہ مدنی انداز, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر, اے ایمان والو رکو کرو, جھک جاؤ اللہ کے سامنے. رکو آتا ہے جھکنے کے لیے, اور اسی طرح قیام سے آپ جب جھکنے کی جو پہلی پوزیشن ہے, پہلی حالت, وہ رکو کہلاتی ہے, اور اسی رکو کی ایکسٹریم کیا ہے, وہ سجدہ ہے. آپ جھکے اور آپ نے اپنی پیشانی جو ہے وہ اس پہ زمین پر رکھ دی ہے, اللہ کے جو ہے کہ جو حضور نے کہا تم بھی تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو یوں گمان کیا کرے کہ اس نے اپنی پیشانی جو ہے اپنے رب کے قدموں میں رکھ دی ہے. یہ تصور کی بات ہے نا, اور اسی سے وہ حلاوت بہت جو ہے ملے گی. قرۃ عینی فی الصلاح, نماز کی اندر جو مٹھاس ہے, جو اس کی شیرینی ہے, اور آنکھوں کی ٹھنڈک جو حضور نے قرار دیا نماز کو. ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم, اور پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت فرما برداری. عبادت اصل میں دو چیزوں کا مرکب ہے, اطاعت اور محبت, یہ دونوں مرکوز ہوں اللہ کے لیے تو عبادت ہے. اطاعت کے معنی کیا, اللہ کا ہر حکم واجب التعمیل سمجھو, اور یہ تعمیل کسی جبر کی وجہ سے نہ ہو, مجبوری کی اور مارے باندھے کی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ دلی محبت کے ساتھ ہو کہ وہ میرا خالق ہے, میرا رب ہے, میرا مالک ہے, میری ضرورتوں کا مجھ سے بڑھ کر جاننے والا ہے، میری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، اس کے اتنے اتنے احسانات ہیں میری ذات پر کہ میں ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ جب تک یہ جذبات اندر موجود نہیں ہوں گے، محبت تو پیدا نہیں ہوگی، دلی تعلق تو پیدا نہیں ہوگا۔ تو عبادت میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی غلامی اختیار کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلے کام کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح تک پہنچ سکو، کامیاب ہو سکو، نجات حاصل کر سکو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اور جہاد کرو اللہ کے لیے، اس کے مقصد کے لیے، اس کے دین کے لیے، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب جہاد اپنی جگہ ایک پورا موضوع ہے، صرف تلوار ہاتھ میں لے کر یا کلاشنکوف جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑ کے وہ مسلح تصادم، اسی یہی جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد کا نقطۂ آغاز تو حضور نے فرمایا تمہارا اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرنا اور اسے اللہ کا مطیع فرمان بنا دینا، یہ افضل ترین جہاد ہے، بنیادی۔ افضل اس معنی میں ایک ہے اعلیٰ ترین جہاد، اعلیٰ ترین جہاد یقیناً قتال ہے، مسلح تصادم ہے، میدان جنگ میں اپنی جو ہے جان و ہتھیلی پر رکھ کر اسے قربان کرنے کے لیے انسان تیار ہو، یہ اعلیٰ ترین جہاد، جہاد کی آخری منزل۔ لیکن بنیادی ترین جہاد کون سا ہے؟ آغاز کہاں سے کریں گے؟ آخری منزل پہ تو جب پہنچیں گے نا، جب سیڑھی ایک ایک قدم سے ہو کر وہاں تک پہنچے، پہلا قدم کون سا ہے، بنیاد کیا ہے؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو، کوشش کرو اور اسے اللہ کا مطیع فرمان بناؤ۔ واجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا، جس طرح اللہ فرشتوں میں سے بھی ایک کو پیغمبر چنتا ہے حضرت جبرائیل، انسانوں میں بھی چن لیتا ہے ہر نبی اور ہر رسول، اسی طرح اللہ نے اے مسلمانوں تمہیں بھی چنا ہے، تم بھی اللہ کے چنیدہ ہو، یہ کتنا اونچا مقام ہے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، ہم میں سے کسی کی ولادت اگر کسی ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی گھرانے میں ہو جاتے تو کوئی امکان تھا کہ اسلام اور قرآن جیسی حال دعوت ہمیں مل سکتی؟ یہ نعمت، یہ دولت ہمارے ہاتھ آتی؟ یہ تو ہم اللہ کے اس چناؤ کا نتیجہ ہے، ہوا اجتباکم، کہ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہوئی، بچپن ہی میں ہم نے شاعر اسلامی کو دیکھا، اپنے بزرگوں کو دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان ساری چیزوں کے ان سین افیکٹس ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے کوئی، لیکن یہ کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ چھاپ پڑتی ہے۔ تو ہوا اجتباکم، جس طرح محمد مجتبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ ہیں، احمد مجتبی حضور کا نام ہے، اسی طرح یہ امت جو ہے یہ امت مجتبی ہے، یہ امت بھی چنی ہوئی ہے۔ ورنہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا نہ آپ کے اختیار میں تھا نہ میرے اختیار میں تھا، یہ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس دین کے معاملے میں اللہ نے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین اصل میں وہ ملت اور طریقہ ہے جو ابیکم، جو تمہارے آبا و اجداد میں جو جد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ انہی کی سنت ہے، انہی کی ملت ہے، انہی کا طریقہ ہے۔ اور وہ آیت بھی ہم نے پڑھی تھی، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، حضور سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے، وہ کہ یہی ملت ابراہیمی ہے جو ملت محمدی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور وہی تھے کہ جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اس میں بھی اور اس سے پہلے بھی، وہ جو دعا مانگ رہے تھے جب بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے پروردگار ہم دونوں کو، باپ بیٹا ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو اپنا مسلمان اور فرما بردار بندہ بنائے رکھ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، امت مسلمہ ہے نا یہ، اور میری ذریت اور میری نسل میں ایک امت مسلمہ برپا کی، جو یہ دعا تھی ان کی۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے رکھا تمہارا مسلمان، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تم پر، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ بن جاؤ تمام انسانوں پر۔ وہ کہ گواہی کا وہ فیض تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اہل عرب میں اسلام غالب ہو گیا، لیکن حجت الوداع کے موقع پر یہ ذمہ داری پھر حضور نے منتقل کی ہے امت کے کاندھوں پر، کہ جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں ان کے ذمہ ہے کہ اس دین کو پہنچائیں ان لوگوں تک جن تک نہیں پہنچا، جو آج یہاں موجود نہیں ہے۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، خطبہ حجت الوداع میں آخر میں یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے، جو بھی یہاں شاہد ہیں، جو یہاں موجود ہیں، ان کے ذمے ہے کہ اس قرآن کو، اس دین کو پہنچائیں ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں. اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام نکلے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے رہنے والے، کہاں جا کر دفن ہوئے؟ وہ قسطنطنیہ استنبول کے قریب. اس لیے کہ اس دین کو پہنچانا تھا نا ان لوگوں تک جن تک نہیں پہنچا تھا، یہ فریضہ تھا. ورنہ مدینہ کی گلیوں جو ہیں اس سے کس کو محبت نہیں ہوتی، کون اس کو چھوڑ کر جانے کو تیار ہوتا؟ ہماری تو اپنی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کے ہمیں مکہ یا مدینہ کی جو ہے وہ مٹی نصیب ہو، اور صحابہ کرام جو ہے وہ مدینہ تو رسول کو چھوڑ کر نکل گئے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا مشن، جزیرہ نما عرب کی حد تک اللہ کا دین غالب ہو گیا حضور کے ہاتھوں، اب اسے پوری دنیا تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے. مخالفتیں ہوں گی، بہت سخت حالات آئیں گے، بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا جائے گا، لیکن یہ مشن ہے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تاکہ اے مسلمانوں تم گواہ بن جاؤ دوسرے لوگوں پر، تمہیں بھی گواہی دینی ہے، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو نماز کو قائم کرو. پہلا قدم وہی ہے، پہلے خود اس ڈسپلن کو تو اختیار کرو نا کہ پنج وقتہ نماز، نماز کا صرف ظاہر نہیں بلکہ نماز کا باطن. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات کو ادا کرو. یہ دو سینٹرل پلرز ہیں اس اسلام کی عمارت کے. واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے رسی کے ساتھ، اس قرآن حکیم کے ساتھ. ہوا مولاکم، وہی اللہ ہے کہ جو تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا ہے، کیا ہی عمدہ ہے وہ مولا، اور کیا ہی عمدہ ہے، کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.